السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر المحسنين، اور احسان کرنے والوں کو بشارت دو. آج کے خطبے کا موضوع ہے وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو بشارت دو. احسان کیا ہوتا ہے؟ محسنین کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ حج کا تعلق احسان سے کیا ہے؟ بشارت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ بشارت دینے والے کون ہیں؟ اس تعلق سے آج کے خطبے میں بات کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں جب حج کی آیات کا اختتام کیا ہے تو ان دو پیارے لفظوں سے کیا ہے، وبشر المحسنین. اور احسان کا معنی ہے اچھائی کی انتہا، جس میں اتقان اور پرفیکشن کا معنی پایا جاتا ہے. احسان میں ایکسلنسی کا معنی پایا جاتا ہے. الاتقان اقوال میں، اعمال میں، حسن اخلاق میں، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اکثر مسلمان یا اکثر مسلمانوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. خاص طور پہ یہ اکثر بات سننے کو آتی ہے، خاص طور پہ جب ہم مشرقی ترقی یافتہ ممالک میں یا مغربی ممالک میں کوئی مسلمان جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے، وہ یہ کہتے کہ اسلام یہی ہے جو مسلمان کر رہے ہیں. اور ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے کردار کو دیکھا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو آج مسلمان کر رہا ہے. تو ساری انگلیاں جو ہمارے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ مسلمان کا کردار ہے، اسلام اس سے بری ہے، مسلمان ہی ایسے ہیں. اور مسلمانوں کے اپنے اعمال، ان کے اخلاق، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمی موجود ہے، ہمارے اندر کوتاہیں موجود ہیں، یہ کمیاں بھی موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں بہترین مواقع، زندگی میں بہترین مواقع اور پیارے موسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. ان میں سے ایک موسم حج کا موسم ہے. اس حج کے موسم میں حج کرنے والے اور وہ مسلمان جو حج نہیں کر سکتے یا نہیں کرنے والے اس موسم میں, دونوں کے لیے اللہ تعالی نے ایسے بہترین موقع عطا فرمایا ہے جس سے یہ مسلمان اپنے کردار کو درست کر لے اور وہ اچھا مسلمان بن جائے. صرف اچھا نہیں بلکہ محسن, احسان کرنے والا, یعنی اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے جس سے وہ خود محسوس کرے اب میں ویسا نہیں رہا جیسے کہ حج سے پہلے تھا. یاد رکھے دونوں کے لیے, حاجی کے لیے بھی اور وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا, دونوں کے لیے. یہ ایسا بہترین دن تھے, ایسا بہترین موسم تھا جس میں اس مسلمان کی تبدیلی اچھائی کی طرف, ایکسیلنسی کی طرف, پرفیکشن کی طرف بہت آسان ہے. میں وہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ موسم کچھ ایسا ہے حج کا جیسے کہ بچوں کے امتحان ہوتے ہیں. بچوں کا امتحان ہوتا ہے, والدین ہمیشہ اپنے بچوں سے یہ توقع کرتے ہیں اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے جو نمبر ہیں وہ سب سے اچھے ہوں, اور اگر سرٹیفکیٹ میں ایکسیلنٹ کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو بعض والدین ڈسٹرب ہو جاتے, پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ریزلٹ میں تھوڑی سی کمی ہے. ویری گڈ ہے, گڈ ہے, لیکن ایکسیلنٹ نہیں ہے. تو قصوروار بچوں کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تمہارے لیے ہر وہ چیز فراہم کی ہے جس سے تم ایکسیلنٹ مارک لے سکتے تھے. جو چیز تمہیں پڑھائی سے دور کرتی تھی وہ ہم نے تم سے دور کر دی ہے. جو چیز تمہیں پڑھائی سے مصروف اور مشغول کر دیتی تھی وہ چیز ہم نے تم سے دور کر دی تھی, اور تمہاری ہر چیز جو تمہاری ڈیمانڈ تھی وہ بھی تمہیں ہم نے میسر کر دی. اس کے باوجود بھی تمہارا نمبر کم کیوں ہے؟ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اگر سے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو حوصلہ افزائی دینی چاہیے, اگر وہ ابھی ویری گڈ لے کے آیا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کریں گے تو ایکسیلنٹ بھی لے کے آئے گا. لیکن اگر ہم یہی ریٹ لگاتے رہیں گے کہ تم نے ویری گڈ کیوں لے کے آئے ہو, ایکسیلنٹ کیوں نہیں ہے, اسے ماریں گے, پیٹیں گے, ڈپریشن کا شکار ہوگا, تو اگلا ریزلٹ گڈ ہوگا, ایکسیلنٹ نہیں ہوگا. ایک درجہ کم ہو سکتا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن دیکھیں اب حج کے موسم میں بچوں کا امتحان نہیں ہے, ہمارا امتحان ہے. حج کا موسم گزرا ہے اور ہم اس حج کے موسم سے, اس امتحان سے گزرے ہیں. سب مسلمان حج کرنے والے اور وہ مسلمان جنہوں نے حج نہیں کیا, اب رزلٹ آیا ہے. ہمارا رزلٹ کیا ہے؟ گڈ بھی ہے تو کام چلے گا. جانتے گڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے جو کمی تھی وہ اب دور کر کے میں اچھا ہوا. اللہ تعالی جو ہے خاص طور پہ حاجیوں کو احسان کا درجہ عطا کرنا چاہتا ہے, ایکسیلنٹ مارک, ایکسیلنٹ اللہ تعالی دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا جنہوں نے حج نہیں کیا, ان کو بھی ایکسیلنٹ کا درجہ مارک اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں حج کی آیات کا اختتام ان دو پیارے لفظوں سے کیا ہے, وبشر المحسنین, اور بشارت دو احسان کرنے والوں کو. کون بشارت دے گا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کرنے والوں کو بشارت دو. کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کیا فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی اس میں بیہودہ بات نہیں کیا، کوئی بیہودہ عمل کیا ہے، کوئی نافرمانی کے عمل نہیں کیا ہے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے واپس آتا ہے، حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. سارے گناہ معاف، تبدیلی ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو بشارت ہے گناہوں سے آزادی کی. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، حج کیا ہے، حج مبرور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور جنت کی بشارت جو سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ بشارت سب کے لیے نہیں ہے، یہ بشارت خاص لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ ہیں المحسنین، احسان کرنے والے. میں اپنا محاسبہ کروں، حج کے بعد میں نے کیا رزلٹ حاصل کیا ہے، کیا نتیجہ ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ میں نے اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے، اس معاشرے کو بھی دکھانا ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے. کہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں اور یہ کہیں آپ نے تو ایکسیڈنٹ لینا تھا، آپ تو گڈ بھی نہ لے کے آ سکتے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم محسن کیسے بنے، احسان کرنے والے کیسے بنے، کیسے ممکن ہے. جیسے کہ بچوں کے لیے ہم نے ایک بہترین ماحول فراہم کیا تھا اور ان کا رزلٹ اگر ایکسیپٹ نہیں آیا تو ہم پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ ایسا اور اس سے بہتر ماحول عطا فرمایا. جو ماحول ہم نے اب بچوں کو دیا امتحانوں کے دوران، وہ مخلوق کا ماحول ہے، اس میں بہت ساری کمیاں تھیں، بہت سارے نقص تھے، لیکن جو ماحول آپ کو خالق جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ دینا چاہتا ہے اور دیا ہے، وہ کیسا ماحول تھا یاد ہے؟ ابھی دن چند دن گزرے ہیں، یہ ہم بھول گئے سب. حج میں دیکھیں، ہر وہ چیز جو آپ کو احسان سے دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسے محفوظ کر دیے، وقتی طور پہ دور کر دیے. آپ اپنے پیارے ہی کیوں نہ ہو، جو چیز احسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی، اس کا اندیشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور کر دیا. ہمیں اچھا مسلمان بننے سے بہت چیزیں روکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے، عبادات میں جد و جہد کرنے سے، اس احسان کے درجے کو پانے کے لیے بعض ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں. اگر یہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں، بعض اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ اچھی چیزیں بھی ہمارے لیے امتحان تھی اور امتحان ہے. جس ماحول میں ہم رہتے تھے اپنے ملکوں میں یا جہاں پر ہم رہتے ہیں، اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سود ہے، نافرمانی ہے، نافرمانی ہے. آنکھ کھولتے حرام میں، آنکھ بند کرتے حرام میں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو اس ماحول سے آپ کو اللہ تعالیٰ نکالا ہے اور دنیا کے پاک ترین جگہ پہ، یاد رکھیں، دنیا کی پاک ترین جگہ، اس سے پاک جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے. سب سے اچھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کر دیا, توفیق عطا فرمائی, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی, برا ماحول سے دوری ہوئی. ٹھیک, بیوی اور بچے اپنے گھر کا ماحول, کبھی جھگڑا ہے, کبھی پیار ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غمی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول سے بھی آپ کو تھوڑا سا دور کر دیا. شاید یہ رکاوٹ تھی پہلے, اور بعض اوقات واقعی رکاوٹ ہو جاتی ہے, یعنی آپ نے مسجد میں جانے پہلے صف کے لیے تیار ہوئے, بچہ بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا, ہسپتال لے کے جانا ہے, یعنی بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور ہم اس سے جڑی ہوتے ہیں, ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ایک بہترین موقع تھا, اللہ تعالیٰ کو بہترین موقع دیا ہے کہ اب گھر کے ماحول سے بھی باہر, جاب ایک رکاوٹ ہے, ہم نوکری کرتے ہیں, ظاہر یہ جو پیسہ ہے, جو مال ہے, یہ دنیا میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, اس کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ ہم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے, پھر اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں, پھر تھوڑا سونا بھی ہوتا ہے, پھر گھر کے کام بھی, تو اس ڈیوٹی سے بھی, اس جاب سے بھی آزادی ہے چند دنوں کے لیے, یہ رکاوٹ بھی دور ہوئی. گھر کا سودا خریدنا ہے, گھر کے لیے کوئی کام کرنا ہے, اس سے بھی آزادی ہوئی. دوست ہیں, احباب, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, گپ شپ لگانی, اس سے بھی آزادی ہوئی. الغرض ہر وہ چیز جو آپ کو مصروف اور مشغول کر دیتی تھی احسان کے درجے پہنچنے کے لیے, یہ احسان تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو وقتی طور پر آپ سے دور کر دیا. اچھا, یہ تو حاجیوں کے لیے تھا, ہمارے لیے کیا تھا جنہوں نے اس سال میں حج نہیں کیا؟ کیا ہم محروم کر دیا کہ ہم اس احسان کے ذریعے تک نہ پہنچے؟ نہیں, ہرگز نہیں. جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے جو احکامات ہیں وہ حاجیوں سے بھی پہلے کے ہیں. یکم ذوالحجہ سے جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ تو ناخن تراشتا ہے, نہ سر کے بال یا جسم کے بال اتارتا ہے, نہ کاٹتا ہے, منع کر دیا گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہے, اضحیہ دینا چاہے, تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لے. کس چیز سے؟ ناخن تراشنے سے اور بالوں کو کاٹنے سے. ایک شخص نے سوال کیا فون کر کے, اس کی کیا حکمت ہے؟ دین اسلام تو ہمیں صفائی کا سبق دیتا ہے اور ہمیں یہ عجیب سی بات ہے کہ 10 دن ناخن نہیں تراشنے, سر کے بال نہیں کاٹیں گے یا جسم کے بال نہیں اتاریں گے, تو عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے. میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے اور آپ کو خیر سے محروم نہیں کرنا چاہتا. اب حاجی جو ہے احرام پہنے گا, اس پر یہ چیزیں وقتی طور پہ حرام ہو جائیں گی, تو وہ ناخن جب تراشنے کی کوشش کرے گا, یاد ہے میں احرام میں ہوں, بال کاٹے کی سوچے گا تو میں احرام میں ہوں, تو وہ رک جائے گا. تو اسے یہ سبق مل جائے گا کہ بعض ایسی چیزیں جو حرام ہیں میرے اوپر, میں اسے اجتناب کروں. اللہ تعالیٰ یہ سبق آپ کو بھی دے رہا ہے اگرچہ آپ حج بھی نہیں کر رہے, کہ وقتی طور پہ ناخن تراشنا اور سر کے بال, جسم کے بال کاٹنا میرے اوپر حرام ہے, اور ان 10 دنوں کے بعد جب میں قربانی کر لیتا ہوں تو یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. وہ کون کون سی محرمات ہیں جو ہمیشہ میرے اوپر حرام ہیں تاکہ میں ان سے ہمیشہ اجتناب کروں؟ تو ایک سبق ہے. اور آتا آپ اجر سے محروم نہیں کرنا چاہتا, آپ احرام میں تو نہیں ہیں لیکن محرم احرام والے کی طرح کوئی مشابہت ہے آپ, تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے میں جد و جہد کرنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے یہ جو دس دن تھے جو ابھی گزرے ہیں, یہ پورے سال کے بہترین دن ہیں, سب سے افضل دن ہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو کسی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد بھی نہیں. ان دنوں کے اعمال میں دو رکعت نفل پڑھیں جہاد سے بہتر ہے. ان دنوں میں دو روپے کسی کو صدقہ دے، پانچ روپے کسی کو صدقہ دے دیں، وہ جہاد سے بھی بہتر ہے. الا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے جو اپنی جان و مال کو لے گیا اللہ کے راستے میں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوٹا دیا، لوٹا دیا سر، اس کی جان بھی گئی اور اس کا مال بھی وہیں پہ رہ گیا، کچھ نہ واپس لے کے آیا. یہ تو اچھا ہو سکتا ہے، غور کریں، یہ شخص ان لوگوں سے اچھا ہو سکتا ہے جو ان دس دنوں میں نیک اور صالح عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے اور مال پورا کا پورا خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں لیکن واپس زندہ آ جاتا ہے، اسے غازی کہتے ہیں، بڑا اس کی قدر قیمت ہے نا. لیکن جس نے ان دنوں میں عبادت کرنے کے عمل کا اہتمام کیا تھا وہ اس غازی سے بھی بہتر ہے، اجر و ثواب سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو نیک و صالح اعمال ہم نے ان دس دنوں میں جس نے کیے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے جو اچھے لوگ بننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایک بالشت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو ایک قدم چل کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے. ان دس دنوں میں تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یہ سارے کے سارے اذکار، درود پڑھنا، استغفار کثرت سے پڑھنا بہترین موقع تھا. روزہ رکھنا، اور سب سے بہترین دن ہے عرفات کا دن، جسے عرفات کے دن کا روزہ رکھا، ایک پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے گئے. صدقات اور خیرات، ایک بہترین موسم تھا، اور یہ سب اس لیے تھا، یہ خوشخبری اس لیے تھی، وبشر المحسنین، ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے حج نہیں کیا، کہ ان دس دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے ان میں ہم نے کیا کیا ہے. تو رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے. اپنے آپ سے سوال کریں میرا نتیجہ کیا ہے؟ ایکسلنٹ ہے تو بشارت تمہارے لیے، ایکسلنٹ نہیں ہے تو یہ بشارت تمہارے لیے. اس بہترین موسم کے بعد جس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اب وہ پہلا نہ رہا جیسے کہ حج سے پہلے تھا، وہ اچھا انسان ہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے. لیکن یاد رکھیں وبشر المحسنین، احسان کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی محسن ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے ایکسیلنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں، اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی بہترین طریقے سے ایکسیلنسی کے ساتھ یہ حقوق ادا کرتے ہیں. وبشر المحسنین، اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ہم نے حج کے موسم میں نہیں جانے تو پھر کب جانیں گے؟ حج تو ہو رہی، حج تو ہم نے کر لیا، یہ دس دن بھی گزر چکے ہیں. آپ اپنے آپ کو تولنا چاہتے ہیں نا، آپ کتنے اچھے انسان بن چکے ہیں، آج اپنے کردار کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کا حق آپ کے عقیدہ ہے، عقیدہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ ہے، ایمان کا عقیدہ ہے، توحید کو سمجھا ہے، یا بس حج آئے اور گزر گیا اور میں حاجی صاحب بن گیا؟ یہ کافی نہیں ہے. اگر اس لیے حج کیا ہے کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں تو پھر تمہیں یہ لفظ مبارک ہو کہ حاجی صاحب بن گئے ہو. لیکن وبشر المحسنین کہ تم قریب تک بھی نہیں ہو، کیونکہ تمہاری اصل غرض کچھ دوسری تھی، اخلاص میں کمی ہوئی. اور دنیا میں کئی ایسے حاجی ہیں، حج تو کر لیا لیکن حج کے بعد احسان تو دور کی بات ہے، اگر کچھ اچھے کام کرتے تھے پہلے تو آج اسے بھی زیادہ برے کرنا شروع کر دیے. دیکھیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، اپنے آپ کو، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ آپ رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. وبشر المحسنین. آئیے دیکھتے ہیں ہم نے حج میں کیا کیا. حاجیوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، حج میں ہم نے کیا کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے جاری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہم نے سیکھے حج میں وہ کس طریقے سے ہم صرف اللہ ہی کے لیے ان حقوق پہ عمل کرتے رہیں اور اس میں جدوجہد کرتے رہیں پوری زندگی. کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، دو مرتبہ فرض نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ فرض ہے، باقی نفل ہے. یاد رکھیں حج میں ہم نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. غور کریں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں صرف تیرے لیے حاضر ہوں. اس میں اخلاص، توحید، فرما برداری، طاعت، استقامت، یہ سب معنی موجود ہیں، سارے کے سارے معنی موجود ہیں. کہ اللہ تعالیٰ تیرے جہاں پر بھی کوئی حکم آئے گا میں سر جھکا کے کہوں گا لبیک. سود سے بچو لبیک، چوری سے بچو لبیک، رشوت سے بچو لبیک، والدین کی نافرمانی نہ کرو لبیک، رشتہ نہ توڑو لبیک، حلال کھاؤ لبیک. میں صرف لبیک کرنا چاہتا ہوں. حج کے ایام میں تو ہم نے یہ کہا، بہترین موقع ہے کہ آج زندگی ساری ہم لبیک کہتے رہے. ابھی تک لبیک ہم نے سیکھا نہیں، کب سیکھیں گے؟ زندگی ساری جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آج ہے سر کو جھکا دو. بھوکے پیاس سے مرنا ہے تو مر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہ اٹھاؤ. بھوکے پیاسے کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ کو رزق، اگر آپ کی کمائی حرام کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے سود نہ کھاؤ، بھوکے مر جاؤ اگر مرنا ہے، لیکن سود نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، ابھی ابھی حج سے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک. رشتے کو جوڑو. واللہ بہت ایسے گھرانے ہمارے مسلمانوں کے گھرانے ایسے ہیں جو ٹوٹے پڑے ہیں، ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی ہے، کھنڈر بن چکے ہیں، باہر سے خوبصورت ہیں، اندر سے ڈیکوریشن بھی بہترین ہے، لیکن لوگ جو اس گھروں میں، جو ان گھروں میں رہتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، جدا ہیں، بالکل دور ہیں. صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، وبالوالدین احسان وبذی القربى، والدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو. ہمارے رشتہ دار ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا کیا کیسا کردار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وبالوالدین احسانا، کہو لبیک اللہم لبیک. کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ اسے حج کے لیے خاص تھا، یہ حج کے لیے خاص تھا، سبق تھا. ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں نا، بچوں کو پوئم یاد کرواتے ہیں، تین سال کے، چار سال کے بچے یوں انگلش میں پوئم فر فر پڑھتے ہیں. سکھایا ہم نے نا ان کو. اس بچے سے ذرا سورت اخلاص تو سنیں ذرا، کتنے بچوں کو آتی ہے. لیکن ہم نے، اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم، یہ مسنون ہے کہ ہم جب بھی نیت کریں حج کی تو ہم کریں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ہم نے سمجھا ہے. کتنے مسلمان ہیں، واللہ لاکھوں لوگ آتے ہیں حج پہ، یہ تلبیہ پڑھتے آتے ہیں، اپنے گھر سے تلبیہ پڑھتے آتے ہیں، لیکن مزار سے نکلتے ہیں اور واپس مزار کی طرف جاتے ہیں حج کے بعد. وہی قبر کا طواف ہو رہا ہے, وہی غیر لوگوں کو پکارا جا رہا ہے, انہیں کے لیے نظر و نیازیں ہیں, انہیں کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک, ہم بھول جائیں حج کے بعد, بھول گئے نہیں میرے. جس کا یہ ریزلٹ ہے واللہ بھائی وہ فیل ہے. میں نے کہا ہے نا کہ بعض لوگ گڈ بھی حاصل نہیں کرتے, ایکسلنسی تو دور کی بات ہے, احسان تو دور کی بات ہے, حج بھی کر لیا, وبشر المحسنین, بشارت دو احسان کرنے والوں کو, اور یہ جیسے کہ آیا تھا ویسے کہ ویسے واپس گیا ہے, اور اسے واپس تو جانا تھا گناہوں سے آزاد ہو کے, لیکن گناہوں کا ڈھیر لے کے گیا واپس. تو تلبیہ اس کو جاری رکھو, واللہ جس نے اس تلبیہ کو جاری رکھا اپنی زندگی میں, اگرچہ اپنی زبان سے نہ کہو لبیک, اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ, دل سے اس احساس کے ساتھ میرے رب کا حکم ہے, میں نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. رشوت کھاتے تھے, رشوت حرام ہے, کہو لبیک آج کے بعد نہیں کھاؤ گا, یہ وعدہ کر رہے ہو تم اللہ تعالی سے اس پاک جگہ پر جہاں پر کروڑوں لوگ ترستے ہیں, واللہ قسم کھا رہا ہوں کروڑوں لوگ دنیا کے ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ایک دیدار کر لیں. یہ کم شرف ہے آپ کے لیے, تھوڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں, آپ کو گمان بھی نہیں تھا, شاید خواب بھی نہیں دیکھا تھا آپ نے, آپ نے آپ کو یوں دیکھا کہ آپ اللہ گھر کے سامنے کھڑے طواف کر رہے ہیں, سبحان اللہ. لیکن پہلے بھی رشوت, اللہ گھر کا دیدار بھی کیا, طواف بھی کیا, سعی بھی کی, کنکر بھی مارے, قربانی بھی کی, عرفات میں بھی گئے, سر کے بال بھی منڈوا دیے, احرام بھی اتار دیا, پھر بھی رشوت خور, کیا حج کیا, کیسا حج کیا. حج میں عرفات کا دن تھا, نو ذوالحج الحج عرفہ, اور اس دن میں حاج نے محسوس کیا, میرے بھائی بعض لوگوں کو فون رو رہے تھے, میرے بھائی رو رہے تھے کہ آج میں میدان عرفات میں ہوں, یوں لگتا ہے میرا دن میرے ساتھ نہیں ہے, اس بہترین جگہ پہ اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ہے, میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں. اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا ہوں, اسے اتنی عجیب و غریب فیلنگ تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ مجھے بتا سکتا تھا, لیکن اپنے آنسوؤں سے وہ بتا رہا تھا کہ میں اب وہ نہ رہا جو پہلے تھا, یہ سعادت اللہ تعالی نے مجھے بخشی ہے, میں اس پاک جگہ سے اب جب واپس لوٹ کے جاؤں گا تو خیر ہی خیر ہوگی میری زندگی میں. یہ تبدیلی صرف میں ہی نہیں, اب میرے قریب بھی اور دور والے دوست بھی سب محسوس کریں گے. وہ مجھے زبان سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ اس کی رستے ہوئی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور وہ تقوی کا عالم جسے وہ بتا نہیں سکتا تھا, وہ مجھے کچھ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ اب میں وہ نہ رہا جو پہلے تھا. میدان عرفات, سر جھکا ہوا, ہاتھ اٹھے ہوئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, پڑھتے رہے. پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, بار بار پڑھا تھا کہ نہیں, میرے بھائی توحید کا سبق, توحید کا سبق نہیں سیکھا حج میں, اسے جاری رکھو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, یہ ذکر زبان پہ جاری رکھو اور عملاً کر کے دکھاؤ, احسان کا درجہ پالو گے, ورنہ نہیں. یاد رکھیں اور جس طریقے سے میدان عرفات میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے. میدان عرفات میں ابھی کسی نے جب حج کیا تھا غیر الگ ذہن میں کبھی آیا نہیں, صرف اللہ ہی کے لیے یہ ہاتھ کھڑے تھے, یہ ہاتھ اٹھے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے, اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا تھا. دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. اور یہ عبادت ہم نے کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. ساری زندگی جب بھی ہاتھ اٹھے نا حج کے بعد, صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے رہو, کسی اور کو نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اپنے پیارے نبی کو, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اعلان کرو لوگوں کو حج کر, کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حج فرض کیا ہے, اے لوگوں آ کے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حج کرو. ہم حج کیوں کرتے ہیں, کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے, اور ہم نے حج اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا. اس سے کچھ ملتا جلتا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی جاری کی, اسی قرآن میں جس میں یہ حکم موجود ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں, میں سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے, کسی اور کو نہیں. یاد رکھیں, تو ہم نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کا اعلان تو سنا, اس پہ عمل بھی کیا, حج کرنے کے لیے دوڑے آئے, اور یہ جو اعلان تھا فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداع اذا دعان, یہ ہم بھول گئے. میرے بھائی, جیسے کہ ہم نے صرف اللہ کو پکارا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے حج میں, یہ سبق حاصل کر لو, یہ احسان کا درجہ ہے. وہ محسن انسان ہے جو جب بھی پکارتا صرف اللہ کو پکارتا ہے, جب بھی پکارتا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں سے ایک حق ہے, جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہی نہیں. توحید عبادت, اور دعا کے علاوہ حج میں ہم نے قربانی بھی کی, تو اس قربانی میں, اس قربانی کے عمل کو ہم جاری رکھیں. جب بھی کوئی بکرا ذبح کرے اللہ کے لیے کرے, کسی دربار والے کے لیے نہیں, کسی پیر مرشد کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے. جیسا کہ منا میں قربانی دی تھی زندگی ساری, اب جب بھی کوئی قربانی کریں گے تو اللہ کے لیے کروں گا. یہ احسان کا راستہ ہے. لیکن عجب بات ہے, واپس جاتے ہیں انہیں درباروں پر, پھر یہی قربانی شروع کر دیتے ہیں. لنگر چلتے ہیں, لنگر جانتے ہیں یعنی فری کھانا ملتا, صدقات اور خیرات ہوتے پیر کے نام پہ, وہ بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں, بہت بڑی, اور ان میں کھانا پکایا جاتا ہے, اور مجاوروں کو اور ان لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ کھانا مفت میں, فری, جو لوگ اس قبر یا اس مزار کی زیارت کو آتے ہیں. میرے بھائی, مجاوری بھی عبادت ہے, پتا ہے؟ اعتکاف عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ابھی حج کے دنوں میں آپ بھی تو مجاور تھے نا, اللہ کے گھر کے قریب تھے, حدود کے حرم سے باہر نہیں جا سکتے تھے. تو ایک سبق ہے آپ کے لیے کہ مجاوری کر اللہ کے گھر کی, اعتکاف اللہ کے گھروں کا ہوتا ہے, کسی اور جگہ کا نہیں ہوتا. حج میں ہم نے کنکر بھی مارے, یہ کنکر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے مارے. ہم اگر دیکھا جائے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر کو ہم نے مارا, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں کہ پتھر پتھر کو لگ رہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہوں کہ میں شیطان کو جس طرح ابھی پتھر کنکر مار رہا ہوں میں اسی طریقے سے اس سے نفرت کرتا رہوں گا اور دوری اختیار کرتا رہوں گا اور اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، میں اس کی جد و جہد کرتا رہوں گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس میں احسان کا درجہ ہے یا کچھ کم ملا؟ ابھی حج سے ہم نکلے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوئے، شیطان کے بہکاؤں میں آئے کہ نہیں؟ ہم پھسلے کہ نہیں پھسلے؟ دیکھیں ہم پھسل تو جاتے ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شیطان سے یہ جو دشمنی ہے اسے برقرار رکھنا ہے۔ غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لو، فوراً، یہ ایکسیلنس ہی باقی رہے گی۔ لیکن ایک غلطی کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر دسویں، اور شیطان کے راستے کو اختیار کر لینا، یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ ایکسیلنس تو دور کی بات ہے۔ حج میں ہم نے یہ سیکھا ہم نے حج کیسے کرنا ہے، اور کافی لوگوں نے سوال کیے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس سال میں کافی سوال لوگوں نے کیے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے صحیح طریقے سے، حج نبوی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اگرچہ پہلے لوگ آتے حج کر کے چلے جاتے تھے، پھر جو غلطیاں ہوتی تھیں بعد میں کوئی پوچھتا کوئی نہ پوچھتا، کر تو لیا نہیں۔ ابھی تو حج سے پہلے بھی سوال تھے، حج کے دوران بھی سوال تھے، حج کے بعد بھی سوال تھے، جسے معلوم ہو کہ لوگ حج نبوی کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حج نبوی ہر حج نہیں ہوتا، حج مبرور ہر حج نہیں ہوتا۔ حج مبرور کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو جیسے جس طریقے سے ہم نے حج کیا علم سے، علم حاصل کر کے، سوال کر کے، اسی طریقے سے آپ کے اس ریزلٹ میں یہ بھی ہے کہ اپنے علم حاصل کرنا ساری زندگی۔ کون سا علم؟ بنیاد علم، توحید کا علم، عقیدہ کا علم، حرام اور حلال کا علم، یہ علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایک بہترین موقع ہے، یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو ٹک مار کرتے رہیں، 100/100 نمبر دیتے رہیں، نتیجہ نکلے گا احسان۔ جہاں پر کمی ہوگی پھر ایکسلنٹ نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی ہوگی تو پھر یاد رکھیں اس کمی کے ساتھ ہم اس معاشرے میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے کمی ہو، وہ غفور رحیم ہے، تھوڑی سی کوتاہوں کو ویسے معاف کر دے، درگزر کر دیتا ہے۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے نا، ہم محسن بننا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حق ہے، اللہ تعالیٰ کا توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی ایک تیسری قسم، تیسرا حصہ ہے توحید کا۔ جس نے اسماء و صفات کو نہیں جانا اس نے اب رب کو نہیں جانا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر توحید اسماء و صفات کے ناممکن ہے، اور جس نے ان صفات کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا۔ عقل کی بات نہ کریں، عقل کہتی ہے، عقل تو یہ بھی کہتے پتھر کو پتھر سے نہ مارو، کیوں مار کے آئے ہو؟ یہ ناقص عقل ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، میرا ایمان ہے اللہ الرحمن الرحیم، اب عقل کام نہیں کرے گی۔ ارے رحم تو بشر بھی کرتے ہیں، مخلوق بھی کرتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، نہیں، اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، یہ نہیں فرما وہ کیسے رحم کرتا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہیں آمنا وصدقنا، وہ رحمان الرحیم تو ہے لیکن رحم کیسے کرتے میں نہیں جانتا، اللہ اعلم، لیکن یہ کہوں کہ وہ رحمان الرحیم نہیں ہے، اس لیے مخلوق بھی رحمان الرحیم ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، جیسے ابھی کنکر مار کیا ہو، اب اس بدعقیل کو بھی کنکر مار کے دور کر دو اپنے آپ سے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ یاد رکھیں شیاطین الجن وسوسہ کرتے ہیں، شیاطین الانس آپ کو سبق سکھاتے ہیں، ان سے بچو۔ شرک کا سبق، بدعات کا سبق، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کا سبق، یہ سارے کے سارے شیاطین الانس میں سے ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ تو علم ایک بہترین موقع ہے، اس علم کو جاری رکھو اور اہل علم کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اس کے لیے وقت نکالو، وقت ضروری ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور کیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا تھا، اب اس ماحول واپس ہم آئے ہیں، اس ماحول میں ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں. تو وقت نکالنا بھی ایک سبق ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا. اور تمہاری فقر کو اور غربت کو مٹا ڈالوں گا. اگر ایسا نہیں کرو گے, یعنی تمہارے پاس فراغت نہیں میرے لیے میری عبادت کے لیے, تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور غربت تمہارے سینے میں گاڑ دوں گا. کبھی سکون نہیں ملے گا, ملینز کما لو گے پھر بھی محتاج رہو گے, یہ محتاجی دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. اللہ ہم سب کو رحم فرمائے, ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. تو وقت کا سبق ہمیں حج سے ملا ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں آگے رہیں. تو احسان اللہ تعالیٰ کے حق میں, یہ سارے اعمال ہم نے طواف کیا اللہ تعالیٰ کے گھر کا, ہم نے سعی کی, یہ طواف اور یہ سعی صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا ہے. آج کے بعد اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر کے سو کسی چیز کا طواف نہیں کروں گا, کسی قبر کا کسی مزار کا نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس میں بھی آپ نشان لگا دیں اور آپ اس ایکسلنسی کا درجہ حاصل کرنا ہے تو اس کا یہ راستہ ہے. وبشر المحسنین, اور وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا. اچھا, جنہوں نے حج کیا ہے, ایک تو احسان اللہ تعالیٰ کے حق میں, اور وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں. جس میں نے ابھی عرض کی کہ ہمیں وقتی طور پہ ناخن نہیں تراشے 10 دنوں میں جس میں قربانی دینی تھی, اور نہ ہی بال کاٹے ہیں. محرمات سے اجتناب کے وقتی طور پہ اس کو جاری رکھیں, پورے سال میں جاری رکھیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اپنا سر جھکا دیں. ہم نے روزہ رکھا صرف اللہ کے لیے, عبادت ہے. ہم نفل روزے جو ہیں مہینے میں 3 دن, ایام بیض جو ہیں 13, 14, 15 عربی مہینے جو ہیں, یا جمعرات اور سوموار کا روزہ, یہ جو نوافل روزے ہیں ہم ان کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ جو ہماری کیفیت اور حالت ہے جو حج سے پہلے تھی, جو برائیاں تھیں, وہ انشاءاللہ اب حج کے بعد دور ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ہم نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن مجید سے اپنے دل کو جوڑ لیں, اپنے آپ کو جوڑ لیں قرآن مجید سے. حج کے بعد بھی اس تلاوت کو جاری رکھیں. اگر حج میں, حج کے ایام میں ہم ایک پارا پڑھتے تھے روزانہ, چلو آدھا پارا تو پڑھ لیں, اب ایک جو ہے تو پڑھ لیں میرے بھائی. اس عمل کو جاری رکھیں, یاد رکھیں, ایک دفعہ چھوٹ گیا تو پھر چھوٹ گیا. اگر اس کو آپ جاری رکھیں گے, اس عادت کو بہترین اچھی عادت ہم نے بنائی ہے قرآن مجید پڑھنے کی, اس کو جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر دے. ہم اس لائق ہیں نہیں, ہم سچ بات ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین کے ٹولے میں شامل کر دے. لیکن جدوجہد کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. وہ یاد رکھیں, جو بھی اعمال صالح ہم نے کیے ہیں حج کے ایام میں, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, توحید کی تینوں قسمیں, توحید ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے. صحیح عقیدہ, کلمہ توحید کا معنی, کلمہ شہادت کی شرطیں کیا ہیں, نفی اور اثبات کیا ہوتے ہیں, کلمہ توحید کے ارکان کیا ہوتے ہیں, یہ ہم نے سب جاننا ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا ہے, اگر آج ہم نے نہیں جانا تو اللہ تعالیٰ کے حق کا جو حق ہے اس میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے. بغیر صحیح عقیدے کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے جو احسان, بشر المحسنین, جو محسنین ہیں, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں آگے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی آگے ہوتے ہیں. اور مخلوق کے حقوق میں سے جو حق ہیں, پہلی بات تو یہ ہے, مسلمان کون ہے, مسلمان کا اصل پہچان بھی یہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالی پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے شر سے، زبان اور ہاتھوں کے شر سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے. اب اس سبق کو ہم نے سیکھا تو ہے، اس کو عملی جامہ کیسے پہنے اور کس طرح اس پہ عمل کریں، بہترین دن تھے حج کے. اور مخلوق کے حقوق میں سے والدین کا سب سے پہلے حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، پھر ان کے بعد اپنے اہل و عیال ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، قریب رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، تو ان کے حق کو جاننا ہے. اور پھر عام مسلمان ہیں، تو عام مسلمانوں کے حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق مسلم علی مسلم خمس، مسلمانوں کے حق مسلمانوں پر پانچ ہیں، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوۃ وتشمیۃ العاطس، یہ پانچ. رد السلام، سلام کا جواب دینا، کسی نے کہا السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر اس کا جواب دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور سلام سلامتی سے ہے، سلام کا معنی السلام علیکم معنی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہر اچھی صفت اس ایک السلام کے لفظ میں موجود ہے، السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے، السلام علیکم. اب جس بھائی نے آپ کے لیے یہ پیاری دعائیں کی ہیں، آپ کے خیر خواہ ہے، اور اس خیر خواہی کا مظہر اس نے اپنی زبان سے کیا ہے، اس کا جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے، وعلیکم السلام، تجھ پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ان معانی کے ساتھ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہوں، یعنی سلام کے جواب سلام اور بونس بھی اس سے زیادہ بھی. یہ مسلمان کا کردار ہے، یہ حق کی ادائیگی ہے، جس نے مسلمان بھائی سوال کا جواب ایسے دیا اس نے اس حق کو ادا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اتنا داخل ہوگے حتیٰ کہ تم مومن نہیں بن جاتے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس محبت نہ کرو، مومن مومن سے محبت نہ کرے. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم لوگوں آپس محبت کر بیٹھو؟ صحابہ کرام نے عرض کی ضرور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کر دو ایک دوسرے کے بیچ میں، جب بھی ملو سلام کو عام کرو. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھنے سے جنت ملتی ہے. تو جنت کا ایک آسان راستہ ہے السلام علیکم، جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان، یاد مبشر المحسنین نہ بھولے. دوسرا تھا وہ عیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، مریض کے پاس جا کے اس کا حال پوچھنا، اسے تسلی دینا، اسے پیاری باتیں کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اسے کوئی اچھی نصیحت کرنا. آپ کا جانا ہی کافی ہے، اگر جا کے بھیجے کوئی بات نہیں کرتے یہ بھی کافی ہے، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. وہ اپنے گھر سے دور ہے، وہ عجیب سے قید خانے میں ہے، ہر طرف سے یعنی اسے پریشانی ایک تو مرض کی پریشانی، پھر انجیکشن لگ رہے ہیں، پھر خون کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی مشینیں لگی ہوئی ہیں کچھ، تو بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہے. آپ جاتے ہیں اسے اس پریشانی سے تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں، وہ آپ سے کچھ گفتگو کرتا ہے تو اس کا یہ دکھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور سب سے اچھا عمل جو آپ کر سکتے ہیں مریض کے پاس بیٹھ کے، وہ اس کے لیے دعا ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے تو اس کے سر کے قریب کھڑا ہو جائے اور یہ دعا کرے، کون سی دعا یاد ہے؟ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسأل الله العظيم، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظيم، جو رب عرش عظيم جو عرش عظیم کا رب ہے. یہ شعر کہ اللہ تعالیٰ رب عرش عظیم جو ہے وہ تمہیں معاف کر, وہ تمہیں شفا دے دے, تو آپ کو شفا کی دعا کرتے ہیں. سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. اگر موت نہیں لکھی تو وہ شخص تندرست ہو جاتا ہے, وہ مریض تندرست ہو جاتا ہے. موت کے علاوہ کوئی بھی تکلیف اور مرض ہے, علاج اس کا جاری اسپتال میں ہے, آپ کے ان دو چار لفظوں نے اس کی شفا میں آسانی کر دی. تو یاد رکھیں, آپ کا یہ جو مریض کی طرف جانا ہے وہ مفت نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مریض کا عیادت کرتا ہے وہ جنت میں کے بعد میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے چل کے واپس نہیں چلا جاتا, یا وہاں سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا, جنت کے باغ میں. وہاں پر ہمیں ہسپتال کے اندر دوائیں کی بدبو آ رہی ہے, یہ ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں حقیقتا جنت کے باغ میں, بشرط یہ کہ یہ زیارت مریض کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہے, یہ مسلمان بھائی کا حق ہے, میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں صرف تیرے لیے. نہیں لوگ کیا کہیں گے, نہیں ارے وہ پھر وہ کہے گا, مریض کہے گا وہ میرے کوئی آئے نہیں پوچھنے کے لیے, اسے خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر اس نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے جا رہا ہوں, یہ ثواب بھی آپ کو ملے گا اور وہ جو خدشے وہ بھی دور ہو جائے گا آپ کا. تو اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں. اور ایک روایت میں آیا ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ اس پر رحمت کی دعا کرتا ہے. کتنا بڑا کام کیا, کتنی ہسپتالیں ہیں. کبھی کسی مسلمان بھائی کو ویسے دل کیا یار ہم جا رہے ہیں ہسپتال میں, یہ بھی مسلمان بھائی, کسی مسلمان بھائی کو سلام کر کے اس لیے یہ دعا کر دیں. بعض میں سمجھتے ہیں میں صرف رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں, رشتے دار بیمار اس کے اس کا حق ہے, لیکن عام مسلمان کا بھی حق ہے جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایسے مریض بھی ہسپتال میں پڑے ہیں 10 دن گزر چکے ہیں کسی نے آج تک حال نہیں پوچھا, جانتے ہیں؟ اور وہ دعا دینا چاہتا ہے. کوئی شخص آئے تو صحیح نا کہ اس کے لیے میں دعا کروں, ہو سکتے ہو آپ خوش قسمت انسان ہو جو ایسے مریض کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے لیے ایسی دعا کر دے جو آپ کی زندگی بدل ڈالے. جانتے ہیں آپ کہ دعاؤں سے بھی زندگی بدل جاتی ہے. وہ استجابت کا وقت ہو, ایک کمزور ضعیف انسان مرض مبتلا ہے, وہ آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے, استجابت کا وقت ہوتا ہے یعنی دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور اس لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے اور تمہیں ہدایت دے دے, تمہیں اور کیا چاہیے. یعنی اجر ثواب تو ویسے ہے اپنی جگہ پہ ہے, اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اس مریض کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جائے, اس کے حال کو دیکھ کے تمہیں اپنی صحت کی نعمت یاد آ جائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, وہ استجابت کا وقت ہو, تمہاری دعا قبول ہو جائے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. تو یہ دوسرا حق ہے, مریض کی عیادت کرو. عمر بھائیو اللہ کے لیے میں سچ کہہ رہا ہوں, میں ڈاکٹر میرے پاس مریض خود چل کے آتے ہیں, کبھی آپ بھی مریض کے پاس چل کے دیکھ لو ذرا, ہسپتال میں پڑے ہیں بے یار و مددگار, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا ساتھ نہیں, اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے بس, اللہ کے بھروسے میں پڑے ہیں ہسپتالوں میں, آئی سی یو بھرے ہوئے ہیں. پتہ ہے آئی سی یو میں ہم سب پہ رحم فرمائے, کوئی بیڈ خالی نہیں ہوتا, جا کے دیکھ رہے ہسپتالوں میں آپ, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو یا گورنمنٹ ہاسپٹل, آئی سی یو بھرے ہیں. اور آئی سی یو کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں زندہ واپس آتا ہے کہ نہیں, 50-50 چانس ہے. پتہ آئی سی یو میں ہر بندہ نہیں جاتا نا, اور کئی لوگ وہاں سے واپس نکلتے نہیں, ہوش میں جاتے ہیں اور مر کے نکلتے ہیں. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں. کب بھی مرض لگتی ہے, کب کوئی مصیبت آتی, ہمارے بس کی بات تو نہیں. لیکن یاد رکھیں ایک مرتبہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں, اس ماحول کو دیکھ لیں بس, واللہ دل نرم ہو جاتے ہیں, دل دھڑکتا ہے وہاں پہ جا کے. تو عیادت المریض یہ حق واجب ہے, مسلمان کا حق ہے. یہ حقوق کی بات میں کر رہا ہوں. مبشر المحسنین, ہم محسن احسان کے درجے کو پانا چاہتے ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا کیا الحمدللہ, توحید کا حق، اتباع سنت کا حق، صحیح منہج ہے الحمدللہ، اور عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن ابھی احسان باقی ہے، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ابھی باقی ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. احسان تو دور کی بات ہے، جو عبادت میں تو اچھا ہے لیکن معاملات میں برا ہے. لوگوں کو پیش آتا ہے تو غصے سے سلام وہ جانتا نہیں ہے، مریض کی عیادت وہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کے گھر والے اس سے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، سخت انسان ہے، سخت مزاج ہے، پتھر دل ہے، تو اس کی عبادت کا فائدہ کیا ہو اسے، کیا فائدہ ہوا اسے، وہ محسن نہیں ہے. اس لیے احسان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. وبشر المحسنین، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان، اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان. تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کے حقوق، اتباع الجنائز، جنازہ کی اتباع، نماز جنازہ پڑھنا یہ مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی نماز، اگر وہ مرے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور پھر جب اس قبرستان میں لیا جائے، لے کے جایا جائے، وہاں پر جائیں اور اس کی تدفین میں بھی حصہ لیں، شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جسے جناب جنازے کی، جو جنازے کے ساتھ چلا، کسی مسلمان جنازے کے ساتھ چلا، ایمان و احتسابن، بشرط یہ کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب صرف اللہ کے لیے، مجھے اللہ سے اجر چاہیے، یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ جنازے میں شامل نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم یہی سوچتے کہ لوگ کہیں گے، لوگ کہیں گے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، لوگوں کا رب کیا کہے گا، اور میں نے کیا کیا ہے. وکان ما حتى يصلى عليها، اور وہ اس جنازے کے ساتھ رہا جب تک کہ اس پر نماز نہیں پڑھی گئی، وہ بھی شامل تھے نماز جنازہ میں. وفرغ من دفنها، اور اس کے تدفین سے بھی فارغ ہو گیا. فانه يرجع بقيرتين من الاجر، تو وہ واپس آئے گا اس عمل سے، اس جنازے سے، دو قیرات لے کے اجر کے. كل قیرات مثل احد، ہر قیرات، ہر پہاڑ جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، احد کے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب. اور جس شخص نے نماز تو پڑھی جنازہ کی لیکن وہ واپس آ گیا اس سے پہلے کہ اس کی تدفین ہو، اس میت کی تدفین ہو، اور تدفین میں وہ شامل نہ ہوا، وہ ایک قیرات لے کے آئے گا اجر کا، ایک قیرات یعنی ایک احد کے پہاڑ کے برابر. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کہ ہم یہ اجر لینا چاہتے ہیں. کئی مرتبہ حرم میں ہوتے، نماز جنازہ ہوتی ہے، بعض لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس بہترین جگہ پر ایک قیرات سے محروم کر دیتے ہیں. پڑھو نماز جنازہ، تدفین کے نہیں جا سکتے ہو، ایک قیرات سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو نا. یاد رکھیں، قبرستان میں جانا یا میت کو دیکھنا ہی تبدیلی کے لیے کافی ہے، موت کا نظارہ ہی کافی ہے. یہ تصور کرنا کل میں یہاں پہ آ سکتا ہوں، کل کو میری باری آنے والی ہے، مجھ پر نماز پڑھی جائے گی، تو میں اپنے آپ کو ابھی تبدیل کر لوں، ابھی محسن بننا شروع کر دوں، جد جہد کروں تاکہ میں محسن بن جاؤں. پھر قبرستان میں جا کے قبروں کو نظارہ دیکھنا، یہ بھی زندہ لوگ تھے، آج یہ سنسان جگہ میں پڑے ہیں، کیوں پڑے ہیں، کیا وجہ ہے، کل میں نے بھی آنا ہے، اور اس ویرانے میں نے بسیرا کرنا ہے. ہمیں باہر سے تو یہ ویرانہ نظر آ رہا ہے لیکن اندر کیا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ قبر جو ہے میرے جنت کی باغ بنے گی، یہ میرے جہنم کا گڑھا بنے گا، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم جب قبر میں جائیں تو قبر میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہمارے لیے قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے. اور قبر جنت کا باغ جو ہے اس کے لیے بنتی ہے جو احسان کرنے والا. وبشر المحسنین، یہ بشارت محسنین کے لیے ہے. چوتھے نمبر پر وہ اجابت الدعوہ، کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی اجابت کرو، اس دعوت کو قبول کرو. اور جو واجب ہے علماء فرماتے ہیں وہ ولیمے کی دعوت، اگر کوئی آپ کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے آپ کا، یا آپ اس سے یعنی کوئی ضروری کام ہے آپ کو، آپ فون کر کے اسے ایکسکیوز کر لیں، معذرت کر لیں میں نہیں آ سکتا ہوں، ورنہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اجابت الدعوۃ وہ واجب ہے، حق واجب مسلمان بھائی کا کہ آپ اس میں شریک ہوں. اور پھر اگر کوئی نہیں جاتا اس کی دعوت میں تو اپنے آپ کو وہ اکیلا محسوس کرتا ہے، اس کی خوشیاں کم ہوتی ہیں، وہ اپنی خوشیوں کو چار چاند لگانا چاہتا ہے آپ کی شمولیت میں، وہ آپ کو یہ شرف دے رہا ہے، یہ دعوت دینا جو ہے یعنی اس میں ایک شرف ہے کہ میرے کوئی حیثیت ہے اس شخص کے سامنے جس نے مجھے یہ دعوت دی ہے، مجھے بلایا ہے، مجھے اپنے خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہے. اور ہم ایسے ہوتے ہیں، ارے ٹھیک ہے بس، ہم دیکھتے بندہ کیسا ہے، اگر کوئی یعنی کام کا بندہ ہے تو چلے گئے، اگر کوئی عام بندہ ہے، دیکھا عام اور کام کا، خاص عام، یہ ہمارے عجیب سے نظریات ہیں نا. اگر کوئی بیچارہ غریب ہے، آپ کے فیکٹری میں نوکر ہے، اس نے آپ کو دعوت دی ہے تو جا کے دیکھو نا، واللہ اس کی خوشی کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا وہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. ہم دیکھتے ہیں یہ میرے برابر کا ہے کہ نہیں، نہیں برابر کا نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ کہیں گے یار فلاں شخص کی شادی میں گئے، فلاں شخص کی دعوت میں گئے، ہاں لوگ تو کہیں گے، آپ کا سٹیٹس خراب ہو جائے گا. سبحان اللہ، اجابت الدعوہ یہ امیروں کا حق نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں کا حق ہے جس میں امیر و غریب سب شامل ہیں. اس میں سٹیٹس کی بات نہیں ہو رہی، اس میں حق المسلم علی المسلم کی بات ہو رہی ہے. اور پانچویں نمبر پہ تشمیۃ العاطس، کوئی چھینک اگر مارتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ کو چھینک مارنا پسند ہے. فإذا عطس احدکم، جب تمہیں سے کوئی شخص چھینک مارے، فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کہے، یعنی الحمدللہ کہے، کان حقا علی کل مسلم سمعہ، تو پھر یہ حق ہے ہر مسلمان کو جو اسے سنتا ہے، ان یقول له یرحمک اللہ، کہ اس کے لیے یہ لفظ کہے یرحمک اللہ. کتنا پیارا دین ہے میرے بھائی، دیکھیں لمحے لمحے میں، ہر لمحے میں کیا ہے، ہر لمحے میں دعا ہے، آسانی ہے، ہر لمحے میں اللہ تعالی کی نزدیکی ہے، ہر لمحے میں مسلمان مسلمان کے قریب ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں جو الحمدللہ نہیں کہتا اسے جواب نہ دو، یہ اس کی سزا کافی ہے. اور اکثر مسلمان اب غور کریں، چھینک دیتے ہیں، اس کے بعد ناک منہ صاف کر لیا، چلے گئے، آگ ایسے منہ کے دیکھتے رہتے ہیں، ابھی کچھ کہے گا، ابھی کچھ کہے گا، کچھ نہیں کہا، اپنے آپ کو محروم کر دیا، اس خیر سے محروم کر دیا. یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، شاید وہ یوں اپنے حال سے کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ رحمت کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا نا، اپنے حال سے شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں یار مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. اے حقیر و فقیر انسان، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی تم زندہ ہو، تمہارا یہ دل دھڑک رہا ہے، اس کے رحم و کرم پر تم زندہ ہو، اس کے رحم و کرم نہ ہوتا تو آج تم سانس نہ لے رہے ہوتے. باقی دوسری نعمت تو چھوڑ دیں آپ، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب الگ ہے، یہ سانس لینا بھی ناممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی. تو جس نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر رہا ہے. ارے چھینک سے شکر کا کیا تعلق ہے، حمد و ثنا کا کیا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے، حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دینا چاہتا ہے، یہ کافی نہیں ہے. اور پھر سائنسدان یہ کہتے ہیں جو چھینک سے پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے اور عجیب سے کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہے اس کی نشانی یہ چھینک ہے کہ زیادہ ابھی تندرستی، یعنی تندرستی کی نشانی سمجھ لیں آپ کہ جو صحت اور عافیت ہمارے اندر ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے کہتے ہیں الحمدللہ. ایڈز کا مریض، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اسے چھینک آ جائے تو مر جاتا ہے وہ آخری سٹیجز میں. تو یہ تندرستی کی نعمت کی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور پھر جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر نازل ہو جاتی ہیں. تو یہ مخلوق کے چند حقوق ہیں. مبشر المحسنین کا درجہ ہم اپنے، سچ بات ہے، اپنے اعمال سے ہم حاصل نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہ جائے گا. تو کسی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. میرے بھائی جنت جو ہے وہ ہمارے اعمال کا عوض نہیں ہے، یعنی ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا بدلہ جنت ہے، روزہ رکھیں گے اس کا بدلہ جنت ہے، حج کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے. جنت جانتے ہو ہے کہ ارض والسماوات والارض، چڑائی زمین اسمان کے مانند ہے، لبائی تو اللہ تعالی جانتا ہے. فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی چیزیں ہیں جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں جنتیوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ کبھی کسی کے دل میں کبھی کوئی گمان آیا کہ وہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتی ہے. تو ہمارے اعمال عوض نہیں، ہاں سبب ضرور ہے، سبب ضرور ہے. نماز بھی سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، روزہ بھی سبب ہے، حج بھی سبب ہے، اور یہ اسباب جو ہیں ان کے بہترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ احسان کا. اس اللہ تعالیٰ فرمائے وبشر المحسنین. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں اپنے رحم و کرم سے شامل کر دے، ہمیں احسان کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہم محسن ہوں، اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہم احسان کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حج کو اور نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جس نے، اگر ہم نے اس سال میں حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگلے سال میں حج کرے، اور جس، اور اگر ہم نے اس سال میں حج میں کوئی کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے قرب میں جگہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری لغزشوں کو اور نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.